السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الحبا حدیث نمبر 2577. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. کتاب الحبا پڑھ رہے تھے ہم لوگ. جیسے کہ مال کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے ڈسٹریبیوشن کی کتنی صورتیں ہیں. ایک تو انسان خود اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، خرید و فروخت کے ذریعے سے اس کو مال ملتا ہے، کوئی چیز وہ سیل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں مال ملے گا. ایک ہوتا ہے وراثت، ایک ہوتا ہے وقف، ایک ہوتا ہے حبا، اور ایک ہوتی ہے وصیت. تو کتاب البیوع تو ہم پڑھ چکے، کتاب الحبا ہم نے شروع کیا تھا. حبا ہدیے کو بھی کہتے ہیں، یعنی ہدیہ بھی ایکچولی حبا ہی کے ہم معنی ہیں. ہدیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ باب تفاعل کے وزن پر ہے، یہ احدہ یہودی ہدیہ، بغیر کسی عوض کے کسی کو اپنا مال دے دینا یا اس کا حق اس پر ثابت کر دینا، یہ حبا ہی کے برابر میں ہے. اور دوسری چیز ہے حبا، جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے کافی اس کے تعلق سے احادیث، تو لغوی وضاحت حبا کی. لفظ حبا باب وہابا یا حبو سے ہے، حبا کرنا، عطیہ دینا. اصطلاحی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی عوض کے کسی شخص کو کوئی مال یا حق دینا. اور جیسے کہ قرآن میں ہم کو ملتا ہے کہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، کہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دے تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو. یعنی اگر بیویاں اپنا مہر خود بخود شوہر کو دے دیں یا کچھ چھوڑ دیں تو خوشی سے کھایا جا سکتا ہے. تو ایکچولی یہی حبا ہے. قرآن میں ایک اور آیت ہم کو ملتی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیتے ہیں. اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے لفظ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو تاکہ باہمی آپس میں محبت قائم ہو سکے. اور یہ بھی حدیث ہم نے پڑھی صحیح بخاری ہی میں کہ ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیہ بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر کا ہی حصہ کیوں نہ ہو. تو بہرحال حبا یہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے. چونکہ انسان اپنے مال کا مالک ہے تو اپنا مال کسی کو بھی دے سکتا ہے کیونکہ اس کی مرضی ہے، لیکن اگر اولاد کو دے رہا ہے بطور ہدیہ یا تحفہ تو اس میں پھر انصاف ہونا چاہیے، کم زیادہ نہیں دیا جا سکتا. اور بیویوں کو دیا جا رہا ہے حبا، تو اگر ایک سے زائد بیوی ہیں تو سب کو برابر برابر دینا چاہیے، اور یہ بغیر بدلے کے ہونا چاہیے. اگر بدلہ لیں گے تو پھر وہ بیو ہو جائیں گی، بے ہو جائیں گی، بغیر کسی نیت، واپس لینے کی نیت کے، بغیر کسی بدلے کی نیت کے دینا چاہیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی کسی کو کوئی چیز اگر دے رہے ہوں تو بعض اوقات کچھ شرائط کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کر سکتے ہیں شرائط. آئیے دیکھتے ہیں حدیث. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ہم سے غندور نے، اور کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ بریرہ اور رضی اللہ عنہا کو کسی نے بطور صدقہ کے دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی ان کے پاس سے ہمارے پاس پہنچا تو یہ ہدیہ ہو گیا. جیسے کہ محتاج یا مسکین کو صدقہ دیا جا سکتا ہے یا دیتے ہیں، تو اب وہ مالک ہو گیا اس کا، اب وہ جس کو چاہے دے. امیر یا غریب کو اس کا تحفہ قبول کرنا جائز ہوگا، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا تھا. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندور نے، اور کہا ہم سے شعبہ نے، اور یہ حدیث عبد الرحمٰن سے سنی تھی، انہوں نے قاسم سے روایت کی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے. اچھا قاسم کون تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی قاسم ایکچولی ابو بکر کے پوتے تھے، ان کے ابو بکر کے جو بیٹے تھے محمد، ان کے بیٹے قاسم تھے. مشہور جو سات فقہ مدینہ کے مشہور ہے، فقہ سبا جن کو کہتے ہیں ہم، عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو گود لے لیا تھا اور ان کی پرورش کی تھی، کیونکہ ان کے فادر کی ینگ ایج میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو فتنے پیدا ہوئے تھے، ان فتنوں میں یہ بھی آ گئے تھے اصل میں محمد، جن کو علی رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش کی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے باپ کی طرف سے بھائی تھے، ماں کی طرف سے نہیں۔ ابو بکر صدیق نے اسماء بنت امیس سے جو نکاح کیا تھا ان سے یہ پیدا ہوئے تھے محمد، اور پھر محمد کے بیٹے قاسم تھے۔ ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق کے پوتے ہوئے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہوئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو بھائی محمد تھے سب سے چھوٹے والے، ان کے بیٹے ہوئے۔ تو کیونکہ یہ لوگ، چونکہ جو جتنے رشتے دار تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ خاص طور سے اپنے خاندان کے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو اڈاپٹ کر لیتی تھی، اور اپنے کسی قریبی لوگوں سے ان کو دودھ بھی پلا دیتی تھی جو دور کے تھے، اگر محرم نہ تھے تو دودھ پلا دیتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے محرم بن جاتے تھے۔ تو لوگ ان کے اوپر رشک کرتے تھے کہ یہ لوگ بغیر پردے کے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس علم سیکھتے ہیں۔ تو قاسم نے کسے کیا، پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے بریدہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا، لیکن ان کے مالکوں نے ولا کی شرط اپنے لیے لگائی۔ جب اس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے فرمایا، تو انہیں خرید کر آزاد کر دے، ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ ولا ولی سے نکلا ہے، مددگار کے لیے بھی آتا ہے، مالک کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی مشہور ٹرم ہے ولا، یاد رکھیے گا۔ اور جتنے قانون ان لونڈی غلاموں کے تعلق سے اسلام میں جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کو کوئی بھی فقہی مسئلے کے تعلق سے اتنی کتابیں نہیں ملیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ اسلامی ذخیرہ ان کے مسائل سے بھرا پڑا ہے کتابوں کا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک لونڈی اور غلاموں کے تعلق سے اتنے احکامات ہیں، تو جو دین لونڈی اور غلاموں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ آزاد کا کتنا خیال نہ رکھتا ہوں۔ اور ویسے بھی اسلام میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا لونڈی غلاموں اور آزاد میں، الحمدللہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، اور اب آج کل تو یہ غلامی رہی نہیں کیونکہ اسلام ہی نے اس کا خاتمہ کیا الحمدللہ، لیکن کچھ اور قسم کی غلامیاں ہم لوگوں نے خود ہی پال رکھی ہیں۔ تو ولا یہ اسپیشل ٹرم ہے کہ اگر کوئی کسی کی کنیز ہو یا غلام ہو اور وہ اپنے مالک سے بات کرے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، اور کوئی اور اس کو آزاد کر دے، اپنی طرف سے کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے پیسے پے کر دیتا ہوں تاکہ وہ آزاد ہو جائے، تو اب وہ جو غلام کی جو وراثت ہوگی تو وہ کس کی طرف جائے گی اس کے مرنے کے بعد؟ تو یہاں پر مسئلہ چل رہا تھا کہ جو بریرہ کے پرانے والے مالک تھے وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم تم کو دے دیتے ہیں جو تمہیں خریدنا چاہ رہا ہے، لیکن تمہاری جو وراثت ہے وہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ تو یہ مسئلہ رسول اکرم کے سامنے آیا تو انہوں نے پھر یہاں پر اس کا حل بتایا۔ تو ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے، اور بریرہ کے یہاں صدقے کا گوشت آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ وہی ہے جو بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے، یہ ان کے لیے تو صدقہ ہے، لیکن ہمارے لیے چونکہ ان کے گھر سے بطور ہدیہ ملا ہے تو ہدیہ ہے۔ اور آزادی کے بعد بریرہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر چاہیں تو نکاح کو فسخ کر سکتی ہیں۔ عبد الرحمان نے پوچھا، بریرہ کے خاوند حضرت مغیث جو غلام تھے یہ آزاد، شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمان سے ان کے شوہر کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں وہ غلام تھے یا آزاد، لیکن ہمیں دوسری حادثے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غلام تھے، مغیث جو تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے گھما کرتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے کہ تم مجھے نہ چھوڑو، یعنی ہماری شادی قائم رکھو، لیکن بریرہ نہیں مانتی تھی۔ اور بریرہ پھر یہ مسئلہ لے کر رسول اکرم کے پاس گئی، جبکہ مغیث رسول اکرم کے پاس بھی آئی تھی کہ یا رسول اللہ آپ سمجھائیے بریرہ کو۔ تو بریرہ نے رسول اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حکم ہے یا آپ کی طرف سے؟ تو کہا کہ میری طرف سے ایک ریکویسٹ ہے۔ تو کہا کہ پھر میں نہیں ماننا چاہتی، یعنی مجھے غلام سے شادی نہیں رکھنی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام کتنی آزادی دیتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور مغیث بہت زیادہ ان سے ریکویسٹ کرتے رہے، سب سے ریکویسٹ کرواتے رہے، لیکن بریرہ نے نہیں مانا تھا، اور پھر انہوں نے، چونکہ وہ آزاد ہو چکی تھی نا۔ تو بہرحال اب کسی غلام کو جو صدقہ آیا ہے، یعنی کسی کو زکات کے پیسے ملے، کسی غلام کو، کوئی غریب شخص کو، چونکہ اب اس کے پاس وہ زکات بطور زکات کے آیا تھا کیونکہ وہ مستحق ہے زکات کا، اب اس کے پاس تو آگے تو وہ صدقہ ہو گیا، لیکن اب چونکہ وہ اس کا مالک بن گیا ہے، اب وہ کسی اور کو دیں گا تو کیا ہوگا، وہ بطور ہدیہ کے ہوگا۔ تو اسی لیے رسول اکرم نے اس کو جائز سمجھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی غریب امیر کو بھی کھلا سکتا ہے اور دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان دونوں احادیث سے کیا پتہ چلا، یعنی یہ تو امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں اس لیے کہ یہاں پر ہم کو ہدیے کا ذکر ملتا ہے، جو بریرہ کو صدقہ آیا تھا لیکن انہوں نے اپنی طرف سے جب رسول اکرم کو دیا تو وہ ہدیہ ہو گیا۔ لیکن ہمیں دوسری بہت ساری باتیں بھی پتہ چلتی ہیں الحمدللہ۔ پہلی بات یہ کہ اسلام کس قدر آزادی دیتا ہے عورت کو، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہو جائے تو اب وہ اس پر ڈیپینڈ ہوگا کہ وہ اس غلام کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، وہ رہنا چاہتی ہے نہیں رہنا چاہتی ہے، اس کی مرضی پر موقف ہوگا کیونکہ وہ آزاد ہو گئی ہے. پھر ولا کا جو حق ہے جس نے خریدا ہے اسی کو جائے گا. یعنی اگر کوئی غلام یا لونڈی جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا کچھ مال بچتا ہے یا کچھ چیزیں اس کی ہیں تو بطور وارث کے وہ کس کو ملے گی؟ جس نے خریدا تھا اس کو ملے گی. اور ایک اور ٹرم آتی ہے استبرائے رحم جس کو کہتے ہیں, استبرائے رحم وہ بھی ایک ٹرم ہے. سمجھے آپ لوگ اس سے کچھ. استبرائے رحم کہتے ہیں کہ مطلب رحم سے بری ہونا ظاہر ہو جائے, یعنی طلب کرنا رحم کا, یعنی جو یوٹرس ہے اس کا, کہ اگر پیریڈ آ جاتا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں جو جنگ میں عورتیں آتی تھیں تو جو جنگ کرنے کے ساتھ عورتیں آتی تھیں وہی عورتیں یعنی سامنے والی ٹیم کے لیے, سامنے والی جو فوج تھی ان کے لیے حلال ہوتی تھی. ہر شہر کی ہر عورت نہیں آپ کر سکتے اس کو لے سکتے ایک طرح. تو اب سمجھے کسی ایک طرف سے جنگ میں عورتیں آئی ہیں اور وہ والا گروپ ہار گیا تو جو عورتیں وہ بھی قیدی بنا لی جائیں گی. اب ظاہر سی بات ہے وہ قیدی عورتیں کہاں جائیں گی, کس کو دی جائیں گی؟ اس پھر وہ مسلمانوں کے یعنی جو ابھی اسلام کی خاطر جنگ کی گئی ہو تو تبھی ہو سکتا ہے, اور کسی غیر یعنی دشمن قوم ہو اور غیر مسلم ہو. مسلمانوں سے جب جنگ کی جائیں گی تو ان کی عورتوں کو حلال نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے. پہلی بات تو مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہی نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہوئی تو مسلمان عورتیں اگر اس میں ہوں تو ان کو نہیں حلال کیا جا سکتا. تو وہ جو غیر مسلم عورتیں آئیں گی تو ان کو جو وقتی جو امیر ہوگا اس وقت کا, ان کا کمانڈر یا امیر, وہ اپنے ہاتھ سے ڈسٹریبیوٹ کرے گا فوج پر ان عورتوں کو, اور یہی قائم مقام نکاح ہوگا. سب کے سامنے ان کو علی الاعلان کسی کو دینا, یہ قائم مقام نکاح ہوگا. یعنی ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا, اور ان کے لیے پھر ایک مہینہ انتظار کیا جائے گا, ویٹ کیا جائے گا ان کے حیض آنے کا. حیض جب آ جاتا ہے ان کا تو پھر سمجھ میں آ جانے کہ اچھے پیگنینٹ نہیں ہے, تاکہ نصب محفوظ رہنا کس کا بچہ ہے. پھر وہ ایک مہینے کے بعد یعنی پیریڈ آنے کے بعد ہی وہ عورت حلال ہوگی جس کے حصے میں وہ آئی ہے. لیکن یہ آج کل کے دور میں بالکل بھی جائز نہیں ہے, جب تک کہ پوری مسلمان یعنی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حالات تھے اور جیسے آپ نے قائم کی تھی سب کچھ اسلامی حکومت, ایسا ہو تبھی ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں. تو یہ سب چیزوں پر بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. الحمدللہ ہمارے فقہا نے اس پر اتنے مسائل الحمدللہ استنباط کیا قرآن اور حدیث سے, اس کو کتابوں میں درج کیا اور آسانیاں پیدا کی غلام طبقے کے لیے بھی الحمدللہ. اب آئیے آگے, اپنی کسی دوست کو خاص اس دن تحفہ بھیجنا جبکہ وہ اپنی ایک خاص بیوی کے پاس ہو. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا, شام سے ان کے والد ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے. اور ام سلمہ نے کہا میری سوکنیں امہات المومنین جمع تھیں, اس وقت انہوں نے رسول اکرم سے بطور شکایت لوگوں کی اس روش کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا. کیونکہ رسول اکرم جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہوتے تھے تو زیادہ تر صحابہ تحفے اسی دن بھیجتے تھے, یعنی کوئی اچھی کھانے کی چیز یا کچھ اور چیز, اور صحابہ بھی اپنی مرضی کے مختار تھے, بس فورس تو نہیں کیا جا سکتا کہ اچھا میں فلاں دن جس کے گھر رہا ہوں تم اسی دن بھجوانا. اور صحابہ رسول اکرم کے مزاج شناس تھے, وہ خود ایسا کرتے تھے تو انہیں روکا کس طرح جا سکتا تھا. تو اگلی حدیث اصل میں وہی ڈیٹیل میں ہے, ہم وہ دیکھ لیتے ہیں, اسے سیرت کے ایک پہلو پر بھی ہمیں روشنی مل جائے گی. ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا, کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید بن ابی اویس نے, ان سے سلیمان نے شام بن عروہ سے, اور ان سے ان کے باپ نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج دو مزاجوں یا دو حصوں میں تقسیم یعنی تھی, یعنی دو الگ الگ لوگوں کے مزاج تھے, ایک میں عائشہ, حفصہ, صفیہ اور سودا, اور دوسرے میں ام سلمہ اور باقی کی تمام ازواج مطہرات تھیں. مسلمانوں کو رسول اکرم کی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا علم تھا, اس لیے جب کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا اور وہ اسے رسول اکرم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کے گھروں کی باری ہوتی تو تحفہ دینے والے صاحب اپنا تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجتے. اس پر ام سلمہ کی جماعت کی ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور ام سلمہ سے کہا کہ وہ رسول اللہ سے بات کریں تاکہ آپ لوگوں سے فرما دے کہ جسے آپ کے یہاں تحفہ بھیجنا ہو جہاں بھی آپ ہوں وہیں بھیجا کرے. لہذا ان ازواج کے مشورے کے مطابق انہوں نے رسول اکرم سے کہا, لیکن آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا. پھر ان خواتین نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. ازواج مطہرات نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر کہو. انہوں نے بیان کیا کہ پھر جب آپ کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ سے عرض کیا, اس مرتبہ بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. جب ازواج نے پوچھا تو انہوں نے پھر وہی بتایا کہ رسول اکرم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ آپ کو اس مسئلے پر بلواؤ تو صحیح. جب ان کی باری انہوں نے پھر کہا آپ نے اس مرتبہ پر میں عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو. عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے اس ارشاد پر انہوں نے عرض کیا آپ کو عزت پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں. پھر ان ازواج مطہرات نے رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے ذریعے رسول اکرم کی خدمت میں یہ کہلوایا کہ آپ کی ازواج ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں اللہ کے لیے آپ سے انصاف چاہتی ہیں. چنانچہ انہوں نے بھی آپ سے بات چیت کی. آپ نے فرمایا میری بیٹی, یعنی آپ فاطمہ سے کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی, کیا تم وہ پسند نہیں کرتے جو میں پسند کرتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں. اس کے بعد وہ واپس آ گئی اور ازواج مطہرات کو اطلاع دی. انہوں نے ان سے پھر دوبارہ خدمت نبوی میں جانے کے لیے کہا لیکن آپ نے دوبارہ جانے سے انکار کیا. تو انہوں نے زینب بنت جحش کو بھیجا. وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئی تو انہوں نے سخت گفتگو کی اور کہا کہ آپ کی ازواج ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے اللہ کے لیے انصاف مانگتی ہیں, اور ان کی آواز اونچی ہو گئی. عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے ان کے منہ پر انہیں بھی برا بھلا کہا. رسول اکرم عائشہ کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ بولتی ہیں یا نہیں. راوی نے بیان کہ عائشہ بھی بول پڑی اور زینب کی باتوں کا جواب دینے لگی اور آخر انہیں خاموش کر دیا. پھر رسول اکرم نے عائشہ کی طرف دیکھ کر فرمائی ابو بکر کی بیٹی ہے. اور ابو مروان نے بیان کیا کہ ہشام سے انہوں نے عروہ کے لوگ تحائے بھیجنے کے لیے عائشہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے. اور ہشام کی ایک روایت قریش کے ایک صحابہ اور ایک دوسرے صحاب سے جو غلاموں میں سے تھے وہ بھی ہے, یعنی کئی اور بھی روایتیں ملتی ہیں ہم کو. اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کی حضرت عائشہ نے کہا جب فاطمہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں اس وقت آپ ہی کی خدمت میں موجود تھی. امام بخاری نے کہا کہ آخر کلام فاطمہ کے واقعے سے متعلق ہشام بن عروہ نے ایک اور شخص سے بھی بیان کیا ہے, اور انہوں نے زہری سے روایت کی, انہوں نے محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے. سبحان اللہ, ایک تو پھر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ ایک فطری جذبہ ہوتا ہے عورتوں میں, اور آپ دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور یہاں یہ نہ سمجھے کہ یہ ازواج مطہرات دو گروہوں میں بٹی ہوئی تھی تو بالکل گھمسان کی رن جو ہے جنگ پڑی ہوئی ہے اور بالکل مقابلہ ہو رہا ہے, ایسا بالکل نہیں تھا. وہ تو آپس میں بہت ہی زیادہ شفیق اور رحیم تھی ساری ازواج مطہرات. اور آپ کو یاد ہوگا جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تھا اور رسول اکرم نے زینب بنت جحش سے ہی پہلے پوچھا تھا, تو زینب بنت جحش کا جواب کیا تھا عائشہ کے بارے میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ میں نے ان میں ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی. سبحان اللہ, یعنی چاہے تو وہ اس وقت اپنا وہ جو بدلہ یہ کچھ بھی لے سکتی تھی. تو سبحان اللہ, دیکھیں وہ آپس یعنی ویسے کتنے اچھے تھے آپس میں وہ, بس صرف رسول اکرم کے معاملے میں کبھی کبھی ایسے ہو جاتے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہسبینڈ کے لیے سب کا دل, بیویوں کا دل ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی بیوی نہیں چاہتی کہ میرے ہسبینڈ دوسری کے پاس زیادہ دیر رکے رہیں. تو بہرحال یہاں پر امام بخاری تو اس طویل حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ وہ ہدیے کی اہمیت اجاگر کرنا چاہتے تھے, یعنی جو چیز ہبا کر دی جاتی ہے. تو صحابہ کرام اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ وہ رسول اکرم کو تحفہ دینا چاہتے تو اسپیشل اس دن تحفہ بھیجتے تھے جس دن رسول اکرم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حجرے میں ہوتے تھے. اور سبحان اللہ, دیکھیں رسول اکرم نے دو دفعہ بھی کوئی جواب نہیں دیا ام سلمہ کو, اور جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا تو کہا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو. ٹھیک ہے, دیکھیں ام سلمہ کا رویہ آپ دیکھیں کتنا اچھا ہے کہ میں نے آپ کو جو تکلیف پہنچائی اس پر میں معافی اللہ کے حضور توبہ کرتی ہوں. سبحان اللہ. پھر فاطمہ سے کہا, ان کو کہلوا بھیجا, تو رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ اے بیٹی جسے تمہارا باپ پسند کرتا ہے کیا تم اسے پسند نہ کرو گی؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو جو سارے جتنے لوگ جو ایک گروپ ہے سمجھیں جو ہمیشہ فاطمہ اور عائشہ کو ایک دوسرے کے خلاف لڑواتا رہتا ہے زبردستی, اور اتنے ان کے خلاف میں دشمنی پیدا کر دی ہے ابو بکر اور فاطمہ اور علی کے درمیان اس طرح سے, تو ان کے یہاں پر ان کو جواب مل جائے گا اس کا. یعنی ان کا سارا یعنی جو بھی کچھ انہوں نے من گھڑت چیزیں پھیلا رکھی ہیں اس حدیث میں ان کا جواب بھی ہے کہ عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے تعلقات تو بہت ہی اچھے تھے الحمدللہ. خود ابو بکر سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. جس وقت فاطمہ بیمار ہوئی تھی تو ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت چاہی ان کی عیادت کے لیے, علی بھی وہاں بیٹھے تھے اور ان کی اچھی بات چیت ہوئی الحمدللہ. تو ان کے کوئی آپس میں ایسے خراب تعلقات ہی نہیں تھے. تو بعض ازواج مطہرات میں سلمہ کے گھر جمع ہوئی تھی اور انہوں نے آپس میں ڈسکس کی, کیونکہ آپ دیکھیں وہ لوگ کئی کئی دن سے بھوکے رہتے تھے اور سبھی کو خواہش ہوتی ہے. جیسے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوتے رسول اکرم تو بکری کے سالن کا ہدیہ آ جاتا تھا, کبھی کبھی کچھ اس طرح سے گوشت کا سالن آتا تھا, کبھی دودھ آ جاتا تھا. تو ان کا بھی دل چاہتا تھا دوسری ازواج کا کہ یہ اچھی چیزیں ان کو بھی کھانے کو ملے. دیکھیں یہ کہ ہم کو انسان کی فطرت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم جیسی انسان تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے, ان کو چنا ماشاءاللہ, جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں. تھی تو انسان ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو نبی کی بیوی کی حیثیت سے چنا، لہٰذا ان کے رتبے بھی بلند ہو گئے، ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں، ہر مدعی کے واسطے دار و رسل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ایک نیچرل چیز ہمیں پتہ چلی اس حدیث سے، بہت ہی بہترین، اور تمام وہ سب کے اس پر پانی پھر جاتا ہے جو لوگ زبردستی ہائے واویلا کرتے ہیں عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلقات سے۔ تو لوگ اسی دن تحفے اور ہدیے بھیجتے تھے جس دن عائشہ رضی اللہ کی باری ہوتی، تو اس پر ام سلمہ اور جو ان کی طرف کی کچھ خواتین تھیں امہات المومنین، انہوں نے رسول اکرم سے تقاضا کیا کہ روز ہی بھیجا کریں، یہ کسی اور کی باری رہی تب بھی بھیج دیں۔ اور ان کی بھی بات درست تھی، اصل میں نا لوگوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب لوگ رسول اکرم کو جانتے تھے کہ وہ عائشہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور شروع میں تو رسول اکرم اس کو اگنور ہی کیا، لیکن پھر آخر کار آپ نے کہا کہ اچھا مجھے اس بات پر تکلیف نہ دو۔ جہاں تک بیویوں کے حقوق کا تعلق تھا تو رسول اکرم نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، الحمدللہ۔ یہ رسول اکرم کے اخلاق تھے، ان کا اسوہ حسنہ تھا، لیکن آپ دل کا معاملہ کیا ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے اور بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو آپ رسول اکرم دراصل عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس لیے نہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھیں، سیرت نگاروں نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ ان سے زیادہ خوبصورت صفیہ تھیں، جویریہ تھیں اور زینب بنت جہاش بھی، کہ یہ لوگ بھی کافی خوبصورت تھیں، لیکن کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ خوبصورت تھی اس وجہ سے رسول اکرم کی زیادہ توجہ، نہیں، یہ فطری چیز تھی نا، یعنی ہم فطرت سے تو منہ نہیں موڑ سکتے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی ذہانت کی وجہ سے رسول اکرم کو زیادہ محبوب تھی، اور یہ بات درست ہو سکتی ہے کسی حد تک۔ تو بہرحال جو بھی رہا، وہ رسول اکرم کو زیادہ محبوب تھی، تو صحابہ اسی دن ہدیہ بھیجا کرتے تھے، تو اس لیے دوسری ازواج مطہرات نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے گھر بھی جب آپ ہوں تب بھی بھیجا کریں، لوگوں کو چاہیے۔ اور دیکھیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کتنی ماشاءاللہ ذہین تھی، جب ایک بار رسول اکرم نے فرما دیا کہ تمہارا باپ جسے پسند کرتے کیا تم اسے پسند نہیں کرو گی، تو اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اور کچھ لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت ہی گستاخی کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایکچولی گناہ ہی ہوگا، کیونکہ وہ امت کی ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کی بیوی کی حیثیت سے چنا، لہٰذا یہ سب کرنا بھی غلط ہے۔ اور دیکھیں رسول اکرم نے کیا کہا، ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا کہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، تو جس طرح ابو بکر تمام صحابہ میں علم و فضل اور قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے سپیریئر تھے، تو ان کی بیٹی بھی سب عورتوں میں سپیریئر کہلائے گی، عالمہ فاضلہ، کئی اشعار ان کو یاد تھے، فصاحت اور بلاغت میں کوئی ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اور رسول اکرم نے خود یہ بات فرمائی کہ وہ ان کی رفیق حیات ہیں، جبریل امین نے خاص ان کا ذکر کیا۔ تو اسے کیا ثابت ہوا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دن کسی کو تحفہ بھیج سکتا ہے، الحمدللہ، جو تحفہ واپس نہ کیا جانا چاہیے۔ امام بخاری نے اس روایت کی طرف اشارہ فرمایا جس کو ترمذی نے ابن عمر سے روایت کیا کہ تحفے کی تین چیزیں نہ پھیری جائیں، تکیہ، تیل اور دودھ۔ ترمذی نے کہا کہ تیل سے خوشبو مراد ہے، دوسری حدیث ابو ہریرہ میں یہی ہے کہ خوشبو کو رد کیا جائے۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے، اور ان سے ازرا بن ثابت انصاری نے بیان کیا، کہا ہم سے سمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ازرا نے کہا کہ میں سمامہ بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے خوشبو عنایت فرمائی، اور بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ خوشبو کو واپس نہیں کرتے تھے۔ سمامہ نے کہا انس رضی اللہ عنہ کو گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ دوسری احادیث سے پتہ چلتی کہ رسول اکرم کو خوشبو کا تحفہ پسند تھا، اور خوشبو کا تحفہ آپ نے کبھی رد نہیں کیا، اس کو لوٹایا نہیں، واپس نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تحفہ واپس بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کراہت ہے اس میں، یعنی پسندیدہ نہیں ہے تحفہ واپس کر دینا۔ جن کے نزدیک غائب چیز کا ہبہ کرنا درست ہے، یعنی جو چیز ہبہ کے وقت حاضر نہ ہو، جیسے کہ قیدی اس وقت نبی کریم کے پاس حاضر نہ تھے مگر آپ نے حوازن فتح کرنے والوں کو ہبہ کر دیے، تو بعض نے کہا ہبہ غائب سے مراد یہ ہے کہ محب، یعنی جس کو دیا جا رہا ہے، وہ حاضر نہ ہو۔ ہم سے سعید نے بھی مریم نے بیان کیا، ان سے لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عقیل نے، اور ابن شہاب سے ان سے عروہ نے ذکر کیا کہ مسفر بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان بن حکم نے انہیں خبر دی کہ جب قبیلہ حوازن کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے لوگوں کو خطاب فرمایا اور اللہ کی شان کے مطابق ثنا، یعنی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، اما بعد، یہ تمہارے بھائی توبہ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں، اور میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اب جو شخص اپنی خوشی سے قیدیوں کو واپس کرنا چاہے وہ واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ انہیں ان کا حصہ ملے تو وہ بھی واپس کر دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد سب سے پہلے جو غنیمت دے گا اس میں سے ہم اسے معاوضہ دے دیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم اپنی خوشی سے ان کے قیدی واپس کر کے آپ کی بات تسلیم کریں گے یا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ حنین کا ذکر ہے، اور غزوہ حنین آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ طائف اور آس پاس کے جتنے قبائل تھے ان پر حملہ کیا گیا، اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے بچوں کو اور عورتوں کو اور جانوروں کو ایک میدان یا وادی میں جمع کر دیا اور خود جنگ کے لیے نکل گئے۔ لیکن جب یہ جنگ ہار گئے تو اس تمام وادی کی وادی مسلمانوں کو مل گئی جو جانوروں اور عورتوں اور بچوں سے بھری پڑی تھی۔ اب کیا ہوا کہ چونکہ مسلمان کو یہ جنگ میں ملا مال غنیمت تو ان کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا گیا، لیکن پھر وہ لوگ آئے بنو ثقیف یا حوازن کے جو قبیلے کے لوگ تھے، اور انہوں نے آ کر توبہ کی اور کہا کہ ہمیں بس ہمارے بچے اور وہ لوٹا دیں، عورتیں لوٹا دیں، مال کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تب رسول اکرم نے صحابہ کو جو مال دیے جا چکے تھے مال غنیمت کے طور پر تو ان سے کہا کہ تم وہ واپس لوٹا دو، اور رسول اکرم نے بات یہ بھی فرمائی یہاں پر کہ اگلی جو بھی کوئی جنگ ہوگی یا کچھ بھی معاملہ ہوگا اس میں جو مال غنیمت آئے گا اس میں سے ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو یعنی ابھی رسول اکرم کے پاس کوئی چیز تھی نہیں ان کی ملکیت میں، لیکن پھر بھی وہ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کسی کو ہبہ کرنا چاہتے ہوں، آپ کی خواہش ہے، فی الحال آپ کی دسترس میں نہیں ہے وہ چیز، لیکن آپ اس کو ہبہ کر سکتے ہیں پہلے سے بول کر اور بعد میں اس چیز کو پرووائڈ کر دیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عیسیٰ بن یونس نے، اور کہا اسے ہشام نے، ان سے ان کی والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اچھا ہشام کے والد کون تھے؟ کہا ہم سے ہشام نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا۔ ہشام کے فادر عروہ تھے، عروہ بن زبیر، ٹھیک ہے، اسما کے بیٹے، ابو بکر کے نواسے، اور ان کے بیٹے ہشام تھے۔ کیونکہ وہ کیا ہوتے تھے، عروہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے اور عروہ کے بیٹے ہشام تھے، تو بھانجے کے بیٹے ہوئے تو وہ بھی ان سے پردہ نہیں کرتے تھے، ہے نا، کیونکہ وہ بھی ان کے محرم تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہشام سے ان کے والد نے، ان کے والد نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے لیکن اس کا بدلہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو وقی اور محاذر نے بھی روایت کیا، مگر انہوں نے اس کو ہشام سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کے الفاظ نہیں کہے۔ سبحان اللہ۔ وقی ہم جانتے ہیں کہ تو ہبہ، یعنی کسی نے آپ کو تحفہ دیا تو آپ اس کا بدلہ بھی دے سکتے ہیں۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا حدیث میں تھے کہ تحادو تحابو، تحادو باب تفاعل کے وزن پر ہے، تحابو بھی باب تفاعل کے وزن پر ہے، کہ یعنی لین دین کیا کرو ہدیے کا، ایک دوسرے سے لیا دیا کرو ہدیہ، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی بڑھے، محبت بھی کرتے رہو ایک دوسرے سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مستحب ہے کہ اگر کوئی آپ کو تحفہ دے تو آپ بدلے میں اس کو بھی تحفہ دیں، لیکن واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر تو کیا ہو جائے گا کہ وہ صرف ایک ادلا بدلا جائے گا۔ جیسے آج ہم نے اس کو ایک رسم بنا لی ہے کہ اچھا انہوں نے 500 دیے تھے تو ہم بھی 500 دیں گے، لکھ کر رکھا جاتا ہے نا شادیوں میں کہ فلاں فلاں کے گھر سے کیا کیا آیا تھا، کہ اچھا فلاں نے یہ چیز دی تھی تو ہم بھی شادی میں ان کے یہی دیں گے، تو یہ چیز جائز نہیں۔ پھر تو کیا ہو جائے گا، وہ ادلا بدلا ہو جائے گا۔ تحفہ تو کس لیے دیا جاتا ہے، بغیر کسی لینے کی نیت کے اور دل خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں جو تحفہ اس طرح سے دل سے دیا گیا ہو، جو کوئی خاص اسپیشل اوکیجن کے لیے نہ ہو، کیونکہ صحابہ اکرام کبھی شادیوں میں تحفے نہیں دیتے تھے۔ ملتی ہے کوئی بھی آپ کو ایسی حدیث، یعنی جو باہر والے لوگوں نے شادی میں تحفہ دیا ہو، کہیں پر بھی آپ کو کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، زمانے جاہلیت کا ذکر ہم کو ملتا ہے، جب اسلام سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی زینب کو اپنا ہار تحفے میں دیا تھا، لیکن باقی ہمیں اس کے بعد اسلام کے زمانے میں کسی سے ایسا ذکر نہیں ملتا کہ اسپیشل شادی کے اوکیزن پر آپ گفٹ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہی خوشبو کا تحفہ خریدا تھا اپنی بیوی کے لیے، خوشبو اور جو ساری چیزیں تھیں، اور اچھا زیادہ خرچ کیا تھا اس کے اوپر۔ تو ہسبینڈ وائف کے لیے خرید سکتا ہے یا لے سکتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد ضروریات زندگی میں چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کو اس کے گھر کو ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ لیکن والدین کی طرف سے کہیں شادی میں تحفہ دینا ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ ہاں، ضرورت کی چیز، ضرورت ہے کبھی اگر شادی کے بعد لگتا ہے آپ کو کہ آپ کی بیٹی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، ये आपकी इस्तेमाल है देने की, तोहफा और बेटी के पास नहीं है तो आप दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन स्पेशल शादी के मौके पर उसको बना लेना एक रस्म, जो कि फिर भारी इतना पड़ता है बहुत ज्यादा। कई लोगों को कहते सुने कि या अल्लाह इस महीने में बहुत सारी शादियां आ गई खानदान में, अब कैसे हम अपने बजट को कंट्रोल करेंगे और कैसे कैसे देंगे, अब कर्ज लेकर देना पड़ेगा। तो ये चीज नामुनासिब है। ठीक है, तो यहाँ क्या पता चला, इन्हें हदीस क्यों लाए थे इमाम बुखारी, हिबा का मुआवजा अदा करना, बदला अदा करना। तो मुआवजा मतलब यहाँ ये नहीं कि आप बाकायदा खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बल्कि यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपको दिया सामने वाले, और वाकई में देखिए दिल चाहता है ना, यानी कोई हमको तोहफा देते तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम उससे अच्छी चीज उसको लौटाएं। दिल चाहता है नहीं दिल चाहता है, आप बताइए। अपने प्यारों को, अपने करीबी लोगों को तोहफा देने से जो खुशी मिलती है, और जो देकर खुशी मिलती है वो लेकर नहीं मिलती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हमको तोहफे बहुत देते रहने चाहिए, लेकिन उसको एक खास मौके के साथ उसको नस्बत नहीं दे देनी चाहिए। जैसे हमने अपने मुआशरे में बना लिया है और फिर वो तोहफा एक बोझ बनकर रह गया है कि नहीं बोझ, आप बताइए। यानी हर एक कोई साहिब हैसियत थोड़ी होता है, और हर एक की हर वक्त उतनी इस्तेताद भी नहीं होती। हालत और जो भी मामलात हैं चेंज होते रहते हैं, कभी इंसान बहुत उसके पास पैसा होता है, कभी नहीं भी होता। तो ऐसा मखसूस नहीं कर लेना चाहिए। और फिर वो बर्तन लेकर आप फिर एक जहेज की रस्म स्टार्ट कर रहे हैं, समझे, एक नई गलत चीज को आप रिवाज दे रहे हैं। तोहफे तो मोहब्बत बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, ना कि बोझ समझकर लिए और दिए जाते हैं। और ये भी नीयत ना रखें कि हम देंगे तो इससे बड़ा हमको मिलेगा, नहीं, वो तो सूद हो जाएगा, फिर वो और भी एक बड़ा गुनाह हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बाज़ुल्मा ने इसी पर बहुत सारी लिखी है, फिक्ह मसाइल में बहुत लंबी बहस है इसके ऊपर, जितने भी फिक्ह की बुक्स अगर आप देखेंगे तो हिबा मुआवजा कब बनता है, और हिबा कब होगा, जब वो बगैर मुआवजे के दिया जाएगा, वरना तो वो एक खरीदो फरोख्त वाली डील हो जाएगी और उसके अहकाम फिर उसके ऊपर अप्लाई होंगे। बाप का अपने लड़के को कुछ हिबा करना, और अपने बाप लड़कों को अगर कोई चीज हिबा में दी हो तो जब तक इंसाफ के साथ तमाम लड़कों को बराबर ना दे, ये हिबा जायज नहीं होगा, और ऐसे जुल्म के हिबा पर गवाह होना भी दुरुस्त नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दिलु बैन औलादिकुम फिल अतिया, अताया के सिलसिले में अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ किया करो। और क्या बाप अपना अतिया वापस भी ले सकता है, और बाप अपने लड़के के माल में से दस्तूर के मुताबिक जबकि जुल्म का इरादा ना हो ले सकता है। रसूल अकरम ने उमर से एक ऊंट खरीदा और फिर उसे अपने आपने अब्दुल्ला बिन उमर को अता फरमाया और फरमाया, इसका जो चाहे कर। तो हिबा में बास कहते हैं ये रुजू जायज नहीं, यानी अगर आपने कोई चीज अतिया में दी थी, हिबा की थी, तब उसको आप वापस नहीं ले सकते। और बास कहते हैं कि सिर्फ बाप ले सकता है वापस अपनी औलाद से। तो वालिद जो औलाद को दे वो वापस ले सकता है, बाकी दूसरों को दी हुई चीज वापस नहीं ली जा सकती। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान करने में कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी इब्न शहाब से, वो हमैद बिन अब्दुर्रहमान, मोहम्मद बिन नौमान बिन बशीर से, और उनसे नौमान बिन बशीर ने कहा कि उनके वालिद उन्हें रसूल अकरम की खदमत में लाए और अर्ज किया कि मैंने अपने इस बेटे को एक गुलाम बतौर हिबा दिया है। आपने पूछा क्या ऐसा ही गुलाम अपने दूसरे लड़कों को भी दिया है, उन्होंने कहा कि नहीं। तो आपने फरमाया फिर इनसे भी वापस ले लो, ये वापस ले ले। इससे क्या हुआ कि इमाम बुखारी साबित करना चाहते कि वापस लिया जा सकता है हदिया या हिबा, लेकिन किस सूरत में, सिर्फ अगर बाप हो तो वो अपने बेटे से वापस ले सकता है। तो बाप में माँ भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि हम माए ही लेती हैं मुझे लगता है ज्यादा बच्चों के तोहफे, वालिद तो कम ही लेते हैं, है कि नहीं, और स्पेशली ईदी वगैरह। जी, तो वालदेन ले सकते हैं वापस अगर इन्हें कोई जुल्म ना हो रहा हो या कराहत ना हो बच्चों में तो। लेकिन वैसे आमतौर पर हदिया देकर वापस लेना ये जायज नहीं है बिल्कुल भी। और इससे एक और बात पता चली हदीस से कि औलाद के दरमियान अदर करना चाहिए। तो जब हम उसूल पढ़ते हैं विरासत और वसीयत के और वक्फ और हिबा के, तो उसमें हमें ये उसूल बहुत ही मेन उसूल मिलता है कि हिबा जिंदगी से मुतालिक है, ये आप जिंदगी में दे सकते हैं, और अगर आप जिंदगी में देंगे तो सबको इक्वली देंगे, यानी बेटों को भी बेटियों को भी बराबर बराबर देंगे। लेकिन आपके मरने के बाद फिर क्या हो जाएगा, वो विरासत हो जाएगी, तरका हो जाएगा जो मैयत ने छोड़ा हो अपने वारिसों के लिए। तो फिर वो अल्लाह के बताए गए कानून के मुताबिक तकसीम होगा कि बेटों को दो हिस्से और बेटी को उससे आधा हिस्सा। ठीक है, तो हिबा का ये रूल है कि हिबा जिंदगी में किया जा सकता है اور ہبا کے لیے گواہ بھی رکھے جا سکتے ہیں. اور رسول اکرم نے کیا کہا تھا کہ تم نے جو چیز نعمان کو دی ہے واپس لے لو, تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اولاد سے واپس لی جا سکتی ہے, تو فتن دی ہوئی چیز واپس لی جا سکتی ہے یا پھر ان کو دلانے کا وعدہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ہوا کہ بچوں کے درمیان عدل سے کام لیا جائے, نہ ہو کہ ایک بچے کو بہت دے دیا اور ایک بچے کو کچھ بھی نہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں یوزولی ہوتا ہے کہ جو باہر ملکوں سے کما کما کر بھیجتے ہیں بچے, ان کے پیسوں کا کوئی درد نہیں ہوتا, اور جو پاس میں رہتے ہیں ساری ہمدردیاں انہی سے ہو جاتی ہیں. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو دور رہنے والے بچے ہیں ان کا حق بھی والدین مار دیتے ہیں اور دوسروں کو ان کا حق دے دیتے ہیں, تو یہ چیز بھی مناسب اور درست نہیں ہے. عدل اور انصاف سے کام ہونا چاہیے. زندگی میں اگر آپ کوئی چیز دے رہے ہیں بچوں کو تو سب کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی جائے, اس میں لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر اور یہ بھی نہیں فرق ہے, ہمیں اسلام میں کبھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو خدمت زیادہ کرے گا اس کو زیادہ ملے گا. نہیں, اگر ایک بیٹے نے بہت خدمت کی اور دوسرے بیٹے نے کوئی خدمت نہیں کی لیکن وراثت میں دونوں کو برابر ہی حصہ ملے گا, تو جو تقسیم پیسوں کی یا وراثت کی یا وصیت کی وہ ہماری خواہشات سے نہیں چلتی ہے, ہماری خواہشات کے مطابق نہیں, وہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق وہ فیصلہ ہے. لہٰذا اسی کو ہمیں اپلائی کرنا پڑے گا, ہم اپنی نفس پرستی یہاں نہیں چلا سکتے, نفس کی خواہشات. اور دوسری بات یہ کہ وارثوں کے حق میں آپ وصیت بھی نہیں کر سکتے. اور بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ جیسے کسی کے صرف بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی ہم دے دینا چاہتے ہیں اپنی بیٹے کو, کیونکہ وراثت جب ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ 2/3 بیٹیوں کو آ کر باقی کا سارا حصہ جو قریبی مرد رشتے دار ہے اس کو ملے گا. تو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو دے دیں تاکہ پھر کسی اور کے پاس ہمارا مال نہ جائے. تو یہاں پر بھی نیت دیکھی جائے گی کہ نیت کیا ہے, کہ آپ جو وارث ہیں قریبی مرد رشتے دار ان سے اپنا مال بچانے کے لیے زندگی میں بیٹیوں کو دے رہے ہیں یا پھر کوئی اور ریزن ہے. تو یہ سب نیتوں پر ڈیپینڈ ہوگا اصل میں. تو جو صحابی تھے نعمان بن بشیر کے والد, انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو بیٹے کو غلام دیا تھا وہ واپس لے لیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ دیا ہوا تحفہ والد یا والدین اپنی اولاد سے لے سکتے ہیں واپس, کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. شوہر کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے شوہر کو کچھ ہبا کر دینا. ابراہیم نخعی نے کہا کہ جائز ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ دونوں اپنا ہبا واپس نہیں لے سکتے. اور رسول اکرم نے مرض کے دن عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزارنے کی اپنی دوسری بیویوں سے اجازت مانگی تھی, اور ازواج مطہرات نے اپنی اپنی باری ہبا کر دی تھی. اور آپ نے فرمایا تھا اپنا ہبا واپس لینے والا شخص اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی کہے چاٹتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. زہری نے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنا کچھ مہر یا سارا مہر مجھے ہبا کر دے, اور اس نے کر دیا. اس کے تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی نے اپنے مہر کا ہبا واپس مانگا, تو زہری نے کہا کہ اگر شوہر نے مہر دھوکے کے لیے ایسا کیا تھا تو اسے مہر واپس کرنا ہوگا, لیکن اگر بیوی نے اپنی خوشی سے مہر ہبا کیا اور شوہر نے بھی کسی قسم کا دھوکہ اس سلسلے میں اسے نہیں دیا تو یہ صورت جائز ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا کہ اگر تمہاری بیویاں دل سے اور خوش ہو کر تمہیں اپنے مہر کا کچھ حصہ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھاؤ. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ تحفہ دے کر واپس لے لیا جاتا ہے, جیسے شادی میں بھی دیتے ہیں اور پھر واپس لے لیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے تھوڑے دن کے لیے دیا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جب منگنیاں ٹوٹتی ہیں تو سارے چیزیں جو لے کر آئے تھے دلہن کے لیے یا ادھر دلہے کو دیے تھے سب ایکسچینج ہو جاتے ہیں. پھر کتنی بری بات ہے, کتنی دکھ کی بات ہے. ایون طلاق بھی ہو جاتی ہے تو سسرال والے اپنا سارا دیا ہوا مال خود رکھ لیتے ہیں, صرف جو اس کے ساتھ جہیز میں آیا تھا وہ واپس کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے, آپ نے ایک بار تحفہ دے دیا تھا شادی کے وقت, اب وہ عورت کی ملکیت ہوگی, آپ اسے واپس کیسے لے سکتے ہیں. تو ہبا یعنی جو تحفہ دیا جائے گا وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. دھوکے کے ساتھ اگر ایسا کیا ہے تو اگر مہر دھوکے کے ساتھ کھا لیا ہے تو اس کو دوبارہ دینا پڑے گا واپس. اور اگر بیوی نے خوشی خوشی مہر معاف کر دیا تو وہ مرد کھا سکتا ہے, ادروائز نہیں. تو شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو ہبا کر سکتے ہیں, اور زندگی میں یعنی یہ زندگی سے ہی تعلق ہے, مرنے کے بعد تو وراثت قائم ہوگی. اچھا, مرنے کے بعد کتنا ملے گا بیوی کو؟ شوہر کی جائیداد سے بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 1/8. 1/4 اس وقت ہوگا جب اولاد نہ ہو دونوں سے بھی, تو 1/8 ہے. اگر چار بیوی ہیں تو چاروں میں وہ اکولی تقسیم کیا جائے گا, 1/8. ٹھیک ہے. ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا, کہا کہ ہم کو ہشام نے خبر دی, معمر نے انہیں زہری نے کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب رسول اکرم کی بیماری بڑھی اور تکلیف شدید ہو گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے میرے گھر میں دن گزارنے کی اجازت چاہی, یعنی جو مرض تھا, اور آپ کو بیویوں نے اجازت دے دی. تو تو آپ اس طرح تشریف لائے کہ دونوں قدم زمین پر رگڑ کھا رہے تھے. آپ اس وقت عباس اور ایک اور صحابی کے درمیان تھے. عباس نے جو اس حدیث کا ذکر ابن عباس سے کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا عائشہ نے جن کا نام نہیں لیا جانتے وہ کون تھے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے. حالانکہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس لیے نہیں ہوا کہ نام نہیں لیا ہوگا کہ ان سے کچھ دشمنی تھی, کیونکہ ان سے تو کوئی دشمنی نہیں تھی علی رضی اللہ عنہ سے. تو بہرحال یہاں اس حدیث کو بطور دلیل کے لایا گیا کہ ہبا میں رجوع کرنا جائز ہے. صرف باپ کو ہبا میں رجوع جائز رکھا ہے جو اپنی اولاد کو دیتا ہے, باقی دوسرے لوگوں سے ہبا میں کوئی چیز واپس لینا جائز نہیں ہے. عورت اپنے شوہر کے سوا اور کسی کو کچھ ہبا کرے یا غلام لونڈی کو آزاد کرے جبکہ اس کا خاوند بھی ہو تو یہ ہبا جائز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عورت بے عقل نہ ہو, کیونکہ اگر وہ بے عقل ہوگی تو جائز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو. تو اگر اس عورت کا شوہر ہبا کے وقت موجود نہ ہو, مر گیا ہو, یا عورت نے نکاح ہی نہ کیا تو یہ تب بے اتفاق ہبا درست ہے. ہاں کوئی عورت اگر اب نارمل ہے تو یہ ہبا جائز نہ ہوگا. اور امام مالک کے نزدیک عورت کا ہبا جب اس وقت شوہر موجود ہو بغیر خاوند کی اجازت کے صحیح نہ ہوگا, لیکن ایک تہائی مال تک وصیت کر سکتی ہے, وہ یہ ہبا کر سکتی ہے. یہ کسی کا اوپینین ہے. اور اگلی حدیث میں ہے, ہم سے ابو عاصم طحاق بن مخلد نے بیان کیا, ان سے ابن جریج نے, ان سے ابن ابی ملائکہ نے, ان سے عباد بن عبداللہ نے, اور ان سے اسماء رضی اللہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس صرف وہی مال ہے جو میرے شوہر زبیر نے میرے پاس رکھا ہوا ہے, تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا صدقہ کرو, جوڑ کے نہ رکھو, کہیں تم سے بھی اللہ کی طرف سے روک نہ لیا جائے. اور نیچے والی حدیث میں ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے, فاطمہ بن منذر نے ان سے اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا خرچ کیا کر, گنا نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے, اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نہ چھپا لے. سبحان اللہ, کتنی اچھی تعلیم اور تربیت تھی. آپ دیکھیں رسول اکرم نے خاص طور سے عورتوں کو, کیونکہ ہم خواتین کا دل ہی چھوٹا ہوتا ہے نا کچھ بھی دینے کے معاملے میں. الحمدللہ مرد حضرات تو بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں پر بھی. تو یہاں پر اصل میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی کا شوہر اس کو الگ سے کوئی خرچ کو نہ دے, تو جو چیز خرچ کے لیے دیتا ہے شوہر تو اس میں سے اگر عورت لینا چاہے تو لے سکتی ہے, لیکن معروف طریقے سے, یہ نہ ہو کہ بالکل ہی شوہر کو کنگال کر دے. اور دوسری بات یہ کہ اسماء رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم نے جو بات فرمائی کہ جوڑ کے نہ رکھو, یعنی جمع کر کر کے نہ رکھو, کیونکہ ایسا نہ کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پھر گنتی کر کر کے دے, تھوڑا تھوڑا دے. تو ہم اگر اپنا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں سخی کی طرح, تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دیتا رہے گا, لٹاتا رہے گا, یا ہمارے گناہوں سے درگزر فرماتا رہے گا. تو آپس میں تحادو تحابو. اور یہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی ہوم ورک رکھا تھا جہاں یہ کتاب پڑھی گئی تھی, کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو جن سے یا تو آپ بہت دن سے ملے نہ ہوں یا دور کے رشتے دار ہوں, تو ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور بھیجیں. آج کل تو آن لائن بہت سہولتیں موجود ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں صاحب حیثیت بنائے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ دے کر جو تحفہ روشنی ملتی ہے وہ نہ دے کر نہیں ملتی, جو سکون اطمینان دوسروں کو دے کر ہوتا ہے, اور یہ اسی کی نشانی, ایمان کی نشانی ہے اصل میں یہ بھی. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جوڑ جوڑ کر نہیں رکھنا چاہیے, ابھی جو لائف ہے اس کو انجوائے کر لینا, آگے کا سوچ کے کیوں ابھی کی زندگی کو مشکل بنایا جا رہا ہے. جیسے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ بہت ہی پھٹا پرانا فرنیچر خریدیں گے کہ یہاں سے جانا ہی تھا ایک دن, تو نہیں, اپنی ذات پر بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا اثر آپ کی ذات پر, آپ کے گھر پر بھی نمایاں ہونا چاہیے, اور دوسروں کو بھی دیتے میں ہچکچانا نہیں چاہیے, ان کو بھی اچھا موقع ملے. تو بہرحال جوڑ کے رکھنا منع ہے, یہ گن کے رکھنا منع ہے. بہتر ہے کہ دیا جائے اللہ کے راستے میں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ہاتھ کھول دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو واللہ خیر الرازقین بہت زیادہ رزق دینے والا ہے. اس حدیث سے امام بخاری نے نکالا کہ شوہر والی عورت کا ہبا صحیح ہے, کیونکہ ہبا اور صدقے کا ایک ہی حکم ہے. تو یہاں پر ہمارا ہم کمپلیٹ کرتے ہیں, باقی کا اگلی دفعہ دیکھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.